apa sih hukumnya ke tajrat ya guys. Surat Fatihah ni Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin. Ismi Allah ki sifat ka ikrar tha aur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni Allah ke ek ahd aur wade ka izhar tha. Jab Allah ki sifat ka zikr kar liya aur usse iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka ahd kar liya to ab apni darkhast aur dua
bande ne Allah ke huzoor pesh ki. اہدن الصراط المستقیم. اس سے پہلے بھی قولو محذوف ہوگا یعنی کہو کہو اہدن الصراط المستقیم دکھا ہم کو چلا ہم کو سیدھے رستے پر ایک ہدایت فطری ہوتی ہے بغیر تعلیم کے عطا ہوتی ہے. الذی قدر فہدا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا. یہ ہدایت صرف انسان کو نہیں جانوروں تک کو عطا ہوتی ہے فطری ہدایت. رہنمائی, بلی کے بچوں کو رہنمائی ملی کہ تجھے غذا کہاں سے ملنی ہے, چوزوں کو رہنمائی ملی کہ تمہاری پناہ کہاں ہے, اور ہدایت کی دوسری قسم ہے قصبی اختیاری. جو انبیاء اور کتب سماویہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے قصبی اختیاری ہدایت انبیاء کی تعلیم کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کی رہنمائی کے ذریعے. اس پر شاید کچھ گفتگو ہو چکی ہو, میں دوبارہ دہراؤں گا تو وقت کا ضیاع ہوگا. ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں اس کی چار قسمیں, انابت, ہدایت, استقامت, ربط قلب. انابت, دل کے برتن کو سیدھا رکھنا. جتنی بارش برستی رہے اگر برتن اوندھا ہو ایک قطرہ اس میں نہیں جائے گا تو کوئی بندہ بعد میں کہے کہ یہ بارش کا قصور ہے کہ میرے برتن میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آیا. تو یہ بارش کا پانی حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ برتن سیدھا رکھتا. آسمانی ہدایت کی بارش کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ دل کا برتن سیدھا رکھے. اس کو کہتے ہیں انابت, رجوع الی الحق, طلب. اس کے بعد ہدایت, پھر استقامت, اور پھر ربط قلب. قرآن پاک نے ایک جگہ پہ ان کو ذکر کیا، ذرا نکالیے گا، سورۃ قحف پندرہواں پارہ ہے، میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ ہے 411، اور سورۃ قحف کی آیت نمبر ہے 13، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ. اس میں دو چیزیں آ گئیں، انابت بھی ہدایت بھی. آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى، تیسری چیز آ گئی استقامت، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، زیادہ کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگائی. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ استقامت میں، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ استقامت ہے. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، یہ ربط قلب ہے، ہمیں پھانسی پہ چڑھا دو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ہم ہرگز ان کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے. تو یہ فطری ہدایت ہے، اس کے چار درجے ہیں، انابت، ہدایت، استقامت، ربط قلب. یہ اصحاب کہف کو حاصل تھے، انبیاء کو حاصل رہے، اور نبی پاک کے صحابہ کرام کو بھی یہ چاروں درجے حاصل رہے. لفظ ہدایت دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، مگر دو طریقوں سے، بواسطہ حرف جر، دو مفعولوں کی طرف متعدی، کبھی کبھی اس میں حرف جر کا واسطہ ہوتا ہے. کیسے؟ ہدیناہم الی صراط مستقیم، الہ حرف جر کے واسطے سے، ہدیناہم الی صراط مستقیم، یہ سورۃ انعام میں کہا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، حرف جر کا واسطہ آیا. جب حرف جر کا واسطہ آئے تو اس کا معنی فارسی میں کرتے ہیں رہ نمودن، عربی میں کہتے ہیں اراۃ الطریق، اردو میں کہتے ہیں راستہ بتانا، راستہ بتانا. رہنمودن، اراۃ الطریق. اور اگر حرف جر کا واسطہ نہ ہو، جیسے یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم، حرف جر درمیان میں نہیں ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ آپ یہاں تشریف لانے کے لیے بس کے اڈے پہ اترے، آپ نے کہا جامعہ ضیاء العلوم جانا ہے جی، معاویہ مسجد. اس بندے نے کہا یوں چلے جائیں، آگے دائیں مڑ جائیں، پھر وہاں سے بائیں ہو جائیں، ایک بڑی عمارت آئے گی، وہاں سے ادھر کو مڑ جائیں، یہ ہے راہ نمودن، راستہ دکھا دینا. وہ جا رہا ہے راستہ بھائی. دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے آپ نے راستہ پوچھا، اس نے کہا مسافر آدمی ہے، طالب علم ہے، کہاں دھکے کھاتا پھرے گا. اس نے آپ کا بازو پکڑا اور جامعہ ضیاء العلوم کے سامنے کھڑا کر دیا، بھئی یہ ہے جامعہ ضیاء العلوم. یہ ہو گیا ایصال الل. ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں راہ نمودن، اراؤت طریق، راستہ دکھانا، یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے ایصال الل مطلوب، یعنی جو چیز ہمیں مطلوب ہے، جو منزل ہماری سامنے ہے، اس تک پہنچا دینا. اس لیے کشاف نے، قرطبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، اہدنا اے ثبتنا، ہمیں سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھ، پکا رکھ. جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے فاتحہ اس میں پڑھی، مسجد میں پہنچ گیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو صراط مستقیم تو دیکھ چکا ہے، تبھی تو یہ دعائیں مانگ رہا ہے، رب کی صفتوں کا اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عہد باندھ رہا ہے. اب یہ صراط مستقیم دیکھنے کی دعا نہیں مانگ رہا، بلکہ صراط مستقیم پر موت تک ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ رہا. اہدنا الصراط صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم الصراط کا الف لام عہد خارجی کا بنا لیں تو اس سے مراد ہوگا ایاک نعبد و ایاک الصراط، اس سے مراد گزرے ہوئے کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ وعدہ جو میں نے تجھ سے کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، یا اللہ اس سیدھے رستے پر مجھے موت تک پکا رکھ. مراد اس سے توحید ہے، عبادت الہیہ ہے. اس کی تائید دیکھیے، آئیے ذرا سولہویں پارے میں جلدی کیجئے، صفحہ نمبر ہے 430، سورت کا نام ہے مریم. اور آیت نمبر ہے 36، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم انہیں اٹھا کے گاؤں لائیں، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کیں، عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنے کی توفیق ملی، انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا. تو آخر میں آ کے آیت نمبر 36 میں اللہ ذکر کرتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدو ہو پس اس اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا۔ تو گویا کہ قرآن پاک نے صراط مستقیم اس رستے کو قرار دیا جس رستے میں خالص عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ ایک اور جگہ دیکھیے سورۃ یاسین میں آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 622، 23واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت یاسین اور اس کی آیت نمبر ہے 60۔ وامتاز الیوم ایہا المجرمون، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مشرکو، الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم، انبیاء کے ذریعے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کی پوجا مت کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وعن عبدونی اور میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا۔ گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں الصراط کا الف لام احد خارجی کا بنا کے اس رستے سے مراد ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا رستہ۔ گویا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک نہ ہو، شرک نہ ہو جس رستے میں۔ میں اب آیتیں تو آپ کو نہیں دکھا سکتا اتنی زیادہ، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ انعام میں 18 انبیاء کا تفصیلی، باقیوں کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو سیدھے رستے کی رہنمائی کی۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر بالفرض محال میرے یہ پیغمبر شرک کرتے تو میں ان کے اعمال حبط کر دیتا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء صراط مستقیم پر تھے اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک موجود ہو نہ ہو۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، غیر اللہ کی پکار نہ ہو، اور اس رستے میں صرف ایک ہی آواز ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، اس کے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں۔ اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا، ذرا دیکھیے گا سورۃ انعام ہے جی، سورۃ انعام ہے 8واں پارہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 208، اور سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 153، 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ جہاں اوپر رکوع شروع ہو رہا ہے جی بالکل دوسری سطر جو ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی، فوش باتوں کے قریب نہ جاؤ جو فوش باتیں ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، کسی کو قتل نہ کرو یہ بہت بڑا جرم ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، پورا تولو اور پورا ماپو، قریبیوں کے ساتھ بھی جب بھی بات کرنی ہو عدل کی بات کرو، سچی گواہی دو، یہ ساری چیزیں عہد کرو تو پورا کرو، ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہ ہے جو رستہ سیدھا مجھ تک آ رہا ہے، پس تم اس کی پیروی کرو۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، صراط مستقیم سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو قرآن نے ذکر کیا، یا صراط مستقیم سے مراد دین اسلام کے احکام، اوامر اور نواہی مراد ہیں جی۔ جس طرح ہدایت کے چار درجے ہیں اسی طرح گمراہی کے بھی چار درجے ہیں، شک، پہلا درجہ کیا ہے؟ شک ہو جانا، دوسرا درجہ ہے ضلالت، تیسرا درجہ ہے جدال، اور چوتھا درجہ ہے مہر جباریت ربط قلب کے مقابلے میں۔ ہدایت کا چوتھا درجہ ہے ربط قلب، دل کو گرا لگانا، مضبوط کرنا، اور گمراہی کا چوتھا درجہ ہے ختم قلب، دل پر مہر لگ جانا۔ پہلا درجہ شک، شروع میں شک ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اندر ضد ہے نا، اناد ہے، سمجھ نہیں آ رہی، پھر گمراہی ہے، پھر جدال ہے، مناظرے کرنے، جھگڑنا، لڑنا، مقابلہ بازی، جدال۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے مہر جباریت کا، ذرا دیکھیے چوبیسویں پارے میں آئیں، سورۃ حامیم مومن ہے، سورۃ حامیم مومن اور آیت نمبر ہے 34، صفحہ نمبر ہے 659، 659، چوبیسواں پارہ، سورت کا نام سورت المومن یعنی حامی مومن، رجل مومن فرعون کی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہے، جب وہاں ایک قانون پاس ہو رہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس کی تقریر کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اس کی تقریر ہے، جب آپ پڑھ لیں گے وہ، ہم نے اپنے مطلب کی بات یہاں ذکر کرنی ہے۔ آیت نمبر 34 ہے جی، کہتا ہے لقد جاءکم یوسف من قبل، اس سے پہلے بھی تمہارے پاس حضرت یوسف آئے تھے کھلی دلیلیں لے کر، فما زلتم فی شکم، پہلا درجہ آ گیا، فما زلتم فی شکم مما جاءکم بہ، تم ہمیشہ شک میں رہے، ریب میں رہے اس چیز سے جس کو یوسف لائے تھے، حتی اذا حلق، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا، قل تم تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ان کے بعد کوئی رسول اب نہیں آئے گا، کذالک یضل اللہ، دوسرا درجہ آگیا، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس آدمی کو جو ہاتھ چھوڑنے والا شک کرنے والا ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ, جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. تیسرا درجہ آ گیا جی گمراہی کے بعد جدال, جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس پہنچی. قبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر جبار کے دل پر. چاروں درجے رجل مومن نے اپنی تقریر میں ذکر کیے اور اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا. پہلے شک ہوتا ہے, پھر گمراہی آتی ہے, پھر اہل حق کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, اور آخر میں جا کے اللہ اس بندے کے دل پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, یہ بدل ہے صراط مستقیم سے. فائدہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی تعیین, تشریح اور تفسیر ہو جائے. راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. حضرت صاحب کہتے ہیں انعمت علیہم اے ربطت علی قلوبہم, انعام سے مراد یہاں ربط قلب ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا, یعنی جنہیں تو نے ربط قلب کی دولت سے نوازا. انعمت علیہم کی تشریح ذرا دیکھیے گا, یہ جو میں تائید آپ کو لکھوا رہا ہوں یہ اس جگہ پہ آپ لکھ لیا کریں, یعنی صراط مستقیم کی جو میں نے لکھوائی ہیں وہ اہدنا صراط المستقیم پر آپ اس کا اشارہ لکھ لیں. آیت لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا لکھیں فلاں سورت آیت نمبر فلاں, فلاں سورت آیت نمبر فلاں. آگے آپ خود اس کی تشریحات کرتے رہیں گے. سورت نساء جی اور آیت نمبر ہے 69, 69, صفحہ نمبر ہے 124, پانچواں پارہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 69. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے, یہ اصول تفسیر کا پہلا ضابطہ ہے, پہلا اصول ہے, قانون ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے دیکھی جائے. قرآن ایک جگہ پہ اجمال, دوسری جگہ پہ اس کی تفسیر کر دیتا ہے. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فہل الی خروج من سبیل. مشرقین قیامت کے دن کہہ رہے ہیں تو نے دو دفعہ ہم کو مارا, دو دفعہ ہم کو زندہ کیا, آج یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ دو دفعہ مارنا, دو دفعہ زندہ کرنا, اس کی تفصیل کر دی اللہ نے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ. یہ اس طرح قرآن ایک جگہ پہ اجمال, دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل کر دیتا ہے. جن لوگوں پر انعام ہوا وہ کون ہیں, اس آیت میں اس کو ذکر کیا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, پس یہ اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اور انعام کیے ہیں کون ہے؟ من بیانیہ، وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، حسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی رفاقت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے۔ تو انعمت علیہم سے مراد اب کون ہوئے؟ چار طبقے ہوئے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کچھ لوگوں نے غیر المغضوب علیہم کو الذین انعمت علیہم سے بدل یا اس کی صفت قرار دیا ہے، الذین انعمت علیہم کی صفت ہے، اور ولزوالین میں، ولزوالین غیر المغضوب علیہم پر معطوف ہے، اور لا جو ہے نا یہ تاکید نفی کے لیے، تو معنی کس طرح کریں گے؟ معنی یوں ہوگا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے، یوں مانا ہو جائے۔ تو یہ ساری انعمت علیہم کی بات ہو رہی، انعمت علیہم کون ہے؟ جن پہ تیرا غصہ نہیں ہوا، انعمت علیہم کون ہے؟ جو راستے سے نہیں بھٹکے۔ تو یہ انعمت علیہم کی صفت ہے، ہمارے حضرت صاحب نے اسے پسند نہیں کیا، ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم میں غیر بمعنی لا عطف ہے اللذین انعمت علیہم پر، میں نہ کس طرح کریں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا، نہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں تین جماعتوں کا الگ الگ ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ آگے تین جماعتوں کا اللہ سورت بقرہ میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، سورت بقرہ میں اللہ تین جماعتوں کا الگ الگ ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں مقصود ایک جماعت کا ذکر نہیں ہے۔ انعمت علیہم کا ذکر ہو، انعمت علیہم وہ ہیں جن پر غضب نہیں ہوا، انعمت علیہم وہ ہیں جو گمراہ نہیں ہوئے، نہ، مقصود ہے تین جماعتوں کا الگ الگ ذکر کرنا۔ تو پھر معنی اس طرح کریں گے تو الگ الگ ہوگا نا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، ایک جماعت، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا، دو جماعتیں ہو گئیں، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو تین جماعتیں بن گئیں، انعمت علیہم ایک، مغضوب علیہم دو، ظالین تین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم اور ظالین کو اللہ نے الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ بات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جلدی۔ جو مغضوب علیہم ہوتے ہیں کیا وہ ظالین نہیں ہوتے؟ ظاہر بات ہے کہ پہلے وہ ظالین ہوتے ہیں، پھر مغضوب علیہم ہوتے ہیں، اور جو مغضوب علیہم ہوتے ہیں کیا وہ ظالین نہیں ہوتے؟ ظاہر بات ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوگا انہی لوگوں پہ ہوگا جو گمراہ ہوں گے، اور جو گمراہ ہوں گے ان پر رحمتیں نہیں برسیں گی بلکہ ان پہ رب کا غضب آئے گا۔ تو پھر مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور ظالین کو الگ ذکر کیا، اس کا کیوں فرق رکھا اللہ نے؟ ایک تو مفسرین نے لکھا اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ظالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. چلو جی فرق ہو گیا، ہمیں یہودیوں کے رستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا، یہ ایک فرق ہوا. لیکن تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم صرف یہودیوں میں بند نہیں اور ظالم صرف عیسائیوں میں بند نہیں. یہ نبی باغ نے بطور مثال ذکر کر دیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ظالم سے مراد عیسائی ہیں. حسر مقصود نہیں ہے کہ بس یہودیوں کے سوا مغضوب علیہم کوئی نہیں اور عیسائیوں کے سوا ظالم کوئی نہیں. نہیں، جو آدمی بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا، ضد کرے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور جو سیدھے رستے کو چھوڑ دے گا اس کو ظالین کہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہمارے حضرت صاحب کا کہنا یہ ہے مغضوب علیہم وہ کافر ہیں جن پر مہر جباریت لگ چکی ہے. اور ظالین وہ کافر ہیں جن پر ابھی مہر جباریت نہیں لگی. مہر جس کو حضرت صاحب مہر جباریت کا نام دے دیتے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا ختم اللہ علی قلوبہم یا کذالک یتبع اللہ علی قلوبہم، اس کا تھوڑی سی ذہن میں رکھیے. جس بندے کے دل پر یہ مہر اللہ لگا دیں، اس کے بعد اگر ساری دنیا کے مصلحین، واعظین، سمجھانے والے آئیں، دلائل دیں، شیرینی سے زیادہ میٹھی زبان میں اس سے گفتگو کریں، اب اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو. یہ ہے مہر کا مطلب. دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں سیل کرنا، آج کل اس کی یہ لغت کیا ہے، سیل کرنا. پہلے زمانے میں کہتے ہیں مہر لگانا، یعنی ڈاکخانے میں ایک تھیلے کے اندر لفافے ڈالے سارے جو دوسرے شہروں میں بھیجنے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے مہر لگا دی، جس کو آج کل کہتے ہیں سیل کر دینا. سیل کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی اور اندر والی چیز باہر نہیں نکل سکتی. تو مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی ہدایت اس بندے کے دل میں نہیں جا سکتی اور اس بندے کے دل والی جو گمراہی ہے وہ باہر نکل نہیں. یہ ہے مہر کا مطلب، سیل کر دیا اللہ نے، مہر لگا دی، اب اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. سمجھانے والے سمجھائیں، جتنی مرضی ہے سمجھائیں، دلائل دیتے رہیں، اس نے کہنا ہے میں نے نہیں ماننا. تو مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جن پر مہریں لگ چکی ہیں، اور ظالین سے مراد وہ کافر ہیں جن پر ابھی مہر نہیں لگی. ہو سکتا ہے کوئی سمجھانے والا آئے، ہو سکتا ہے کوئی بیان کرنے والا آئے، ہو سکتا ہے اسے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں تو وہ راہ ہدایت پر آ جائے. حضرت عمر پہلے کیا تھے؟ مشرکی تو تھے. حضرت خالد ابن ولید پہلے کیا تھے؟ مشرکی تو تھے. عمر ابن العاص پہلے کیا تھے؟ مشرکی تو تھے. ابو سفیان پہلے کیا تھے؟ مشرکی تو تھے، لیکن یہ مہر کے نیچے نہیں آئے تھے. ایک وقت آیا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب، عتبہ، یہ مہر کے نیچے آ چکے تھے، ان کو آخر دم تک ہدایت نصیب نہیں ہوئی. تو حضرت صاحب کا فرق آپ نے سمجھ لیا، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جن پر مہریں لگ چکی ہیں، اور ظالین سے مراد وہ کافر ہیں جن پر ابھی مہر نہیں لگی. تو اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں ادا کر لیں، دوسرے طریقے سے آپ یوں ادا کریں اس کو، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جو اندر باہر سے کافر ہیں، جن کا ظاہر بھی کافر ہے جن کا باطن بھی کافر ہے، جو کہتے ہیں تو اوپر چڑھ جا وہاں سے کتاب لے کے آ پھر بھی ہم نے تیری بات کو تسلیم نہیں کرنا، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں، اور ظالین سے مراد وہ ہیں جن کے دل کافر ہیں باطن کافر ہیں اندر کافر ہے، لیکن مراعات حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں سے ڈر کی وجہ سے وہ ظاہراً کلمے کا اقرار کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافق، ان کا نام کیا ہے؟ منافق، اگرچہ یہ ابھی مہروں کے نیچے نہیں آئے لیکن ان کے یہ کرتوت ہیں، تو مغضوب علیہم سے مراد کافر اندر باہر سے کافر، اور ظالین سے مراد کیا ہو گیا جی؟ منافق، یہ تین فرق آپ ذہن میں رکھیں جی، مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ظالین سے مراد عیسائی، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر جن پر مہریں لگ گئیں، ظالین سے مراد وہ کافر جن پر مہریں نہیں لگیں، مغضوب علیہم سے مراد کافر اور ظالین سے مراد منافق، ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت صاحب یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ سورت بقرہ کی آیت کو دیکھ کے کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم، یہ تین جماعتوں کا ذکر آ رہا ہے، مومن کافر منافق۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ جن لوگوں پر مہریں لگ گئیں اور اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ یا اللہ مہریں تو نے خود لگا دی تھی، اگر ہم نے ایمان قبول نہیں کیا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نے تو خود کہہ دیا تھا لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نے خود ہمارے دلوں پہ مہریں لگا دی، آنکھوں پہ تو نے پردے ڈال دیے۔ یہ ایک اشکال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے اس کو۔ شروع میں کسی بندے پر مہر نہیں لگتی، بلکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر پیدا ہو یا مجوسیوں کے گھر پیدا ہو، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں وہ پروان چڑھتا ہے، اس معاشرے کا رنگ وہ بچہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہودیوں کے معاشرے میں آیا، یہودی بن گیا، ہندوؤں کے ماحول میں آیا، ہندو بن گیا، سکھوں کے معاشرے میں آیا، سکھ بن گیا۔ پیدا سکھ نہیں ہوتا، پیدا ہندو نہیں ہوتا، پیدا یہودی نہیں ہوتا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، پھر راہ ہدایت دکھانے کے لیے انبیاء بھیجتے ہیں، پھر ان پر کتابیں اتارتے ہیں، پھر عقل سلیم دیتے ہیں، پھر فہم دیتے ہیں، پھر شعور دیتے ہیں، پھر سمجھ دیتے ہیں، پھر حکمت دیتے ہیں، پھر دانائی دیتے ہیں، پھر دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتے ہیں، سننے کے لیے کان دیتے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیتے ہیں، دھڑکنے کے لیے دل دیتے ہیں، پھر قدرت کی نشانیاں سامنے کر دیتے ہیں کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکیں، اس میں ندی نالے دریا سمندر نہریں بہائیں، پہاڑوں کے سینے چیر کر اس میں چشمے آبشاریں جاری کر دیں، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دیا، بادلوں کو ہانک کے لائے، اس میں سے بارش اور جالہ باری زمین پہ ڈالنے لگے، بادل کی گرج ہے، چمک ہے، بجلی کی چمک ہے، انسان ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، بحر ہیں، بر ہیں، سمندر ہیں، چلنے والی کشتیاں ہیں، اس میں پلنے والی مچھلیاں ہیں، آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان ہے، بالکل ہموار زمین ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کر دیتے ہیں، اس کے سامنے کر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس کو، پھر اس کے سامنے دو رستے رکھتے ہیں، یہ صحیح رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے، وہ دونوں رستے دیکھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، دماغ مان جاتا ہے کہ یہ رستہ صحیح ہے، یہ سچی بات ہے۔ اس نوبت پہ پہنچ کے جب بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اس نوبت پہ پہنچ کے جب بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، کیوں؟ چودراہٹ کی وجہ سے میں نہیں مانتا، کیوں؟ برادری تعصب کی وجہ سے میں نہیں مانتا، کیوں؟ ضد کی وجہ سے میں نہیں مانتا، کیوں؟ اپنی گدیاں بچانے کی وجہ سے میں نہیں مانتا، کیوں؟ اپنی خطابتیں بچانے کی وجہ سے۔ جب لوگ یہاں پہنچ کے حق کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ختم اللہ والا، شروع میں مہر نہیں لگاتے، سب چیزیں دکھا کے، سب ظاہر کر کے، جب ضد کرتا ہے، انعاد کرتا ہے۔ ابو طالب کو آخری ٹائم میں نبی پاک نے فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، کان میں کلمہ پڑھ لیں، ابو طالب کہنے لگا انی اعلم انک صادقن، انی اعلم انک صادقن وان دینک حقن، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، لیکن اب کلمہ پڑھوں نا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ میری اولاد کو تانے ماریں گے، بھئی تمہارا دادا موت کے ڈر سے کلمہ پڑ گیا، موت تو ڈر گیا، میں عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں، جانتا ہے کہ میرا بھتیجا سچا ہے، جانتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے۔ تو جب وہ سمجھ لیتے ہیں، رستہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب بندے ضد کرتے ہیں، انعاد کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں، اس وقت اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اب ساری دنیا کے مسلح، ساری دنیا کے واعظ، سارے انبیاء بھی دوبارہ دنیا میں آ جائیں اور تجھے مسئلہ سمجھانے لگے، اب تجھے ہدایت نصیب ہو نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئے جی؟ مغضوب علیہم اور ضالین میں جو ہم نے فرق کی، اس کے بعد آمین کہنی چاہیے، جس کا معنی ہے اسمع واستجب، یعنی ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو مکمل کیا، سورۃ البقرہ، ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں ہر سورت دوسری سورت کے ساتھ مربوط ہے، اور یہ سورتوں کی ترتیب اتفاقی نہیں، توفیقی ہے، یعنی نبی پاک نے اللہ کا حکم پا کے یہ ترتیب رکھی ہے کہ بقرہ فاتحہ کے ساتھ رکھیں، آل عمران بقرہ کے ساتھ رکھیں، نساء آل عمران کے ساتھ رکھیں، مائدہ نساء کے ساتھ رکھیں، یہ سب نبی پاک کے زمانے کی ترتیب ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو جامع القرآن کا لفظ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جامع القرآن کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، پہلے جمع نہیں تھا، اگر جمع نہیں تھا تو صحابہ حافظ کس کے تھے؟ اگر سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک قرآن نبی پاک کے زمانے میں جمع نہیں تھا تو حافظ کس کے تھے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، یہ نبی پاک کے زمانے ہی میں مکمل تھی، حضرت عثمان نے کیا کیا؟ شروع میں قرآن اترا حجازی لغت پہ، عرب کی لغت پہ، تو جو لوگ تھے نا دوسرے ملکوں کے، مصر، یمن، حبشہ، دیہات، چک، ان کی عربی بولی میں فرق تھا، جیسے ہماری پنجابی میں فرق ہے، اردو میں فرق ہے، تلگنگ کی پنجابی اور ہے، فیصل آباد کی اور، میاں والی کی اور ہے، گجرا والے کی اور، لفظی اور بولتے. اب ہمارے یہاں میاں والی کا ایک علاقہ ہے، وہ جمعہ نہیں کہتے، جمعے کو کہتے ہیں زمہ، جیم نہیں پڑھتے، جمعے کو کیا کہتے؟ زمہ، جمعے رات نو زمے رات. اور ہمارے جو یہاں کے ہندوستان سے آنے والے دوست ہیں وہ نذیر نہیں کہہ سکتے، نذیر کو کہتے ہیں نذیر، وہ نہیں بول سکتے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں عجیج جنتقام، واللہ عجیج جنتقام، وہ یہ نہیں پڑھ سکتے. تو جب قرآن اتر رہا تھا نا تو ان کے لیے مشکل تھا اس لغت کو پڑھنا، تو شریعت نے اجازت دے دی اپنی اپنی زبان میں پڑھتے رہو. مثلا جو لفظ ہے نا قرآن، مثلا جمعے کا لفظ ہے قرآن میں، تو جو تمہاری لغت ہے اس کے مطابق اس کو پڑھو، مراد تو جمعہ ہی ہے. تو یہ اپنی اپنی لغت میں پڑھنے کی اجازت تھی، اس میں انہوں نے قرآن کے نسخے لکھے ہوئے تھے. حضرت عثمان نے یہ کیا کہ سارے وہ نسخے لے لیے اور پوری امت کو ایک لغت پہ اکٹھا کیا، لغت حجازی جو اب ہمارے پاس ہے، اور وہ جتنے نسخے تھے وہ ضائع کر دیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کہیں تھی، کوئی کہیں تھی، کوئی کہیں لکھی ہوئی تھی، کوئی صحابہ کو لبدی نہیں تھی، لا حول ولا قوت. وہ دو آیتیں تھیں جی، ایک صحابی کے پاس ملی جا کے، جی بالکل کسی کے پاس، وہ دو آیتیں سورت توبہ کی آخری دو آیتیں جی، ایک صحابی سے ملی، باقی کسی سے ملی نہیں، باقی کسی سے ملی نہیں، تو وہ حافظ کس کے تھے؟ یہ سب شیعیت کا اثر ہے جو ہماری کتابوں میں بھی داخل ہوا، اور وہی تحریف قرآن، قرآن کی کٹ وٹ، جو ساری وہی باتیں ہیں. ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کی ترتیب جو ہمارے پاس ہے یہ وہی ترتیب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور آپ کے زندگی میں پورا قرآن اس طریقے سے جمع بھی تھا اور مکمل بھی. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سورت بقرہ کو فاتحہ سے رکھوایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، ورنہ فاتحہ چھوٹی سی سات آیتوں کی سورت اور اس کے ساتھ رکھوا دی 40 رکوع والی، اور جو سب سے پہلے اتری اقرا بسم ربک الذی خلق اس کو جگہ ملی 30ویں پارے میں، جو سب سے پہلے اتری اس کو جگہ ملی 30ویں پارے میں، اور جو مدینے میں اتری بقرہ اس کو جگہ مل گئی دوسرے نمبر پر. تو اس کو فاتحہ کے ساتھ رکھوانے کا اللہ کا اور نبی پاک کا کوئی خاص مقصد ہوگا، ربط، تعلق، جوڑ. تو حضرت صاحب اس کے بہت قائل ہیں جی کہ یہ منظم کتاب ہے، اے میاں بندی دا کلام نہیں، یہ اللہ دا کلام ہے، اے میاں بندی دا کلام نہیں کہ کوئی کہیں کی، کوئی کہیں کی، کسی صورت میں کچھ، کسی صورت میں کچھ، نہیں، یہ مربوط ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں. اللہ کے قرآن کی ساری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ پیوست. اس میں حضرت صاحب ایک نامی ربط کہتے ہیں، ایک معنوی ربط کہتے ہیں. اگر آج آپ نے بنی اسرائیل شروع کر لی ہے تو آپ کو یہ سب چیز بتا دی گئی ہوگی، نامی اسمی، نامی اسمی ربط. کر لیے چلو سورت بنی اسرائیل، ربط وغیرہ ہو گیا. سورت ہجر جو ہے نا، سورت ہجر نحل سے پہلے، اس میں اللہ، میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، لیکن بنی اسرائیل سمجھنے کے لیے ضروری ہے. سورت ہجر سے پہلے سورت رعد ہے. ان ساری سورتوں میں توحید بیان ہو, بقرہ, آل عمران, نساء میں کچھ مسائل ہوں گے, لیکن ہر مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ کہیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یہ مسائل بھی ضروری نے پر اتھے نظر رکھو, اس میں بھی یہ بیان ہوگا. پھر مائدہ میں شرک فعلی کی نفی ہوگی, انعام میں شرک فعلی کی نفی ہوگی, آراف میں شرک فعلی کی نفی ہوگی, انفال میں جہاد کے قوانین ہوں گے, توبہ میں اعلان جہاد ہوگا, اور ہود میں بیان ہوگا, سورت یونس میں بیان ہوگا کہ ہم تو شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہیں, فرمایا شفیع غالب سمجھ کے پکارنا بھی شرک ہے. یونس میں عقلی دلائل ہوں گے, ہود میں نقلی دلائل ہوں گے, یوسف میں اس دعوے پر ایک بہت بڑی نقلی دلیل حضرت یوسف اور یعقوب سے پیش کی جائے گی کہ عالم الغیب اور متصرف الامور میرے سوا کوئی نہیں. راد میں تنبیہات ہوں گی, تنبیہات دلائل کے ساتھ تنبیہات ہوں گی, اور ابراہیم میں وقائع بیان ہوں گے, اخروی دنیاوی, مان جاؤ ورنہ جس طرح پہلی قوموں کو برباد کیا تھا تمہیں بھی برباد کر دیں گے. ہجر میں کہا جائے گا اب وقت ہے مان جاؤ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ورنہ جب میں پکڑوں گا تو پچھتاؤ گے اور کہو گے کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم مسلمان ہوتے, اس وقت پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا, اب وقت ہے مانو. مشرکین کے دو اعتراض تھے. پہلا اعتراض تھا اگر ہم نہیں مانتے عذاب کیوں نہیں آتا, فاتنا بما تعدنا, فاتنا بما تعدنا, جنہ جنہ شیاں تو یرکاندہ رہنا ڈراتا رہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کہاں ہے وہ عذاب لے کے آ. ایک ان کا اعتراض تھا, دوسرا ان کا اعتراض تھا معجزہ دکھاؤ. دو ان کے اعتراض تھے. پہلا اعتراض کیا تھا عذاب کیوں نہیں آتا, دوسرا اعتراض کیا تھا معجزہ دکھاؤ. پہلے اعتراض کا جواب دیا نحل میں, اتا امر اللہ فلا تستعجلو, ہو میرا عذاب آگے ہے جلدی نہ مچاؤ. وہ قحط کا عذاب مسلط کیا, کئی سالوں تک مشرکین مکہ مردار اور کتے کھانے پہ مجبور. ان کا پہلا مطالبہ پورا کر دیا نحل میں, اور دوسرا مطالبہ پورا کر دیا بنی اسرائیل میں. اللہ اللہ سے خیر. اب آپ کو مربوط ہو گئی ساری صورتیں, ہجر کے بعد نحل, نحل کے بعد بنی اسرائیل. دو مطالبے تھے, عذاب لے کے آ نحل میں پورا کر دیا, دوسرا مطالبہ تھا معجزہ دکھا, یہ کہاں پورا کر دیا بنی اسرائیل میں, اس کو پورا کر دیا. تو پہلے نامی ربط لکھیں جی, اسمی اسمی نامی. ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرہ ولا نعبد البقرہ کما فعل اليهود. ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرہ کما فعل اليهود. اگلی سورت کا بھی لکھا دوں اس میں, یہی ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی. ولا نعبد آل عمران کما فعل النصارى. ونودی حقوق النساء ونودی حقوق النساء. مشرکین اور اہل عرب دونوں قسم کی کوتاہیوں میں مبتلا تھے، حقوق اللہ میں کوتاہیاں اور حقوق العباد میں کوتاہیاں، حقوق اللہ میں غفلتیں اور حقوق العباد میں غفلتیں، حقوق العباد میں پھر خاص کر کے عورتیں، ان کے ساتھ ظلم، نکاح کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں، یتیم بچیوں کے مسائل میں ظلم کرتے تھے مشرکین، یہ دونوں قسم کی کوتاہیاں اور غفلتیں ان میں موجود تھیں۔ قرآن نے ان کی دونوں غلطیوں کی اصلاح کی، حقوق اللہ میں جو غلطیاں تھیں شرک، اس کی بھی اصلاح کی، حقوق العباد میں جو ان کی کوتاہیاں تھیں خاص کر کے عورتوں کے حقوق، ان کی اصلاح کی سورت نساء میں جا کے۔ تو کیا معنی ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فاتحہ۔ ولا نعبد البقرہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے، ہم گائے سے مدد طلب نہیں کرتے جس طرح یہودی گائے کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے جس طرح عیسائی آل عمران کی عبادت کرتے ہیں۔ ونودی حقوق النساء، اور ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو تم بھی ہم پر رحمتوں کے دسترخوان اتار۔ سورت مائدہ تک ہو گیا جی، آگے چلیں گے انشاءاللہ تو پھر آگے اس کا ربط لگا دیں گے۔ ربط مانوی، حضرت صاحب تین ربط لگاتے ہیں جی، مانوی تین ربط، میں زیادہ ربط زیادہ لکھواتا نہیں، اس میں تقریر میں زیادہ نہیں کرتا، ربط میں لکھواتا میں تھوڑا ہوں، سمجھاتا میں تفصیل سے ہوں، تو لکھنے میں وقت بڑا لگتا ہے، پھر آپ لکھتے رہیں گے سمجھ نہ آئی تو لکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لکھے بالکل مختصر۔ فاتحہ میں دعا منگوائی اہدنا الصراط المستقیم، فاتحہ میں دعا منگوائی اہدنا الصراط المستقیم، اب بقرہ میں اسی درخواست کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب بقرہ میں اسی درخواست کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا ربط جی، فاتحہ میں ایاک نعبد دعویٰ پیش کیا، فاتحہ میں ایاک نعبد دعویٰ پیش کیا مگر دلائل نہیں دیے، اب بقرہ میں اس دعوے کے دلائل دیے جائیں گے۔ تیسرا ربط، فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر اجمالاً، بقرہ میں تفصیلاً، بقرہ میں تفصیلاً۔ بس یہ تین ربط ہیں، ذہن میں رکھیے گا، بڑے آسان اور میں نے بہت مختصر لکھوایا آپ کو، تاکہ آپ کا ذہن تشویش میں مبتلا نہ ہو، اور لمبی بات ذہن میں رہتی بھی نہیں، لیکن ربطوں کو ذہن میں رکھیے گا، امتحان میں بھی زیادہ تر صورتوں کے روابط خلاصے اسی کے بارے میں زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں، اور سوال بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر سوال ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ذرا آپ تفصیل سے سنیں. اگر آپ پرچے میں مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے سورت بقرہ کا سورت فاتحہ سے ربط لکھیں، آپ اتنا ہی لکھ دیتے ہیں کہ تین جماعتوں کا ذکر فاتحہ میں اجمالاً بقرہ میں تفصیلاً، اتنا ہی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان بالغیب رکھ لیں گے کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اسے آپ کھول دیں گے تھوڑا سا، آگے بیان کریں گے نا، تو کھول دیں گے آپ کہ فاتحہ میں تین جماعتیں تھیں، انمتا علیم ایک، مغضوب علیم دو، ظالین تین. بقرہ میں ان تین جماعتوں کو واضح کیا، بیان کیا، انعمت علیہم کو ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب یہاں سے لے کے اولئک هم المفلحون تک، مغضوب علیہم کو شروع کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم سے لے کے ولہم عذاب عظیم تک، تیسری جماعت کو شروع کیا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر سے. یہ تفصیل ہے، آپ لکھ دیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ پرچے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے گی کہ اس نے ساری چیز کو سمجھا ہے. لیکن یہ فوراً آپ نے کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھی بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ کیوں رکھا گیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر اجمالاً تھا، انہی تین جماعتوں کو تفصیلاً بقرہ میں ذکر کر دیے. فاتحہ میں ایاک نعبد و دعوے کا ذکر تھا کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، دلائل کوئی نہیں تھے، اور اب بقرہ میں اس دعوے کے کیا ہوں گے، دلائل ہوں گے. فاتحہ میں تعلیم دی، دعا سکھائی، اہدنا الصراط دکھا ہم کو راستہ سیدھا. یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسی درخواست اور دعا کا جواب بقرہ کی ابتدا میں دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صراط مستقیم چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو، یہ کتاب آ گئی ہے سیدھا راستہ دکھانے والی. فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت کے لائق، استعانت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کو بیان کیا، لیکن اس کی تفصیلات فاتحہ میں نہیں تھی. اب بقرہ میں اس دعوے کے دلائل بھی ہوں گے اور تفصیلات بھی ہوں گی، اس کو اللہ کھولیں گے سورت بقرہ میں. عبادت کی اقسام بیان کریں گے اللہ، کون کون سی عبادت کی قسمیں اس کو بیان کریں گے اللہ. فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر کیا، انعمت علیہم ایک، مغضوب علیہم دو، ظالین تین، جس کو ہم نے کس طرح بیان کیا، مومن، انعمت علیہم مومن ماننے والے، مغضوب علیہم کافر نہ ماننے والے، ظالین منافق ظاہراً اظہار کرنے والے ایمان کا اور باطناً وہ کافر ہیں مشرک ہیں. یہ تین جماعتیں اجمالاً صرف ان کا نام لیا فاتحہ میں. اب سورت بقرہ کے ابتدائی دو رکوعوں میں اللہ تعالی ان تین جماعتوں کی تفصیل کریں گے، تشریح کریں گے، واضح کریں گے اور کھول کھول کے بیان کریں گے. یہ تو ربط ہو گیا جی، آپ ذہن میں رکھیں گے خلاصہ. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سورت کا خلاصہ جب بیان کرتے تو اس پر بہت زور دیتے اور طالب علموں سے کہتے بھئی آگے پیچھے اگر آپ اٹھ کے چلے بھی جائیں پانی پینے کسی حاجت کے لیے، تو جب سورت شروع ہونی ہو نا تو اس وقت کہیں نہ جایا کریں، اس لیے کہ درمیان میں کچھ آیتیں کوئی رکوع رہ بھی جائے نا تو اگر سورت کے شروع میں بندہ شریک ہو اسے پتا ہو کہ اس صورت میں اللہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بندے کو ضرور پتا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہمارے ایک مولانا ہیں، وہ پنجپیر گئے تو جہانگیرے اترے تو ویگن پہ بیٹھ گئے، تو وہ ڈرائیور جو تھا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں پنجپیر جا رہا ہوں. اس نے کہا شیخ کے پاس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیخ کے پاس جا رہا ہوں. تو وہ ڈرائیور ان کو کہتا ہے آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی؟ جی اب ہے انہیں تو پنجابی ڈرائیور ویکے تھے. یہ ڈرائیور ہے قرآن کی تفسیر، انہوں نے کہا تو پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے شیخ سے 3 مرتبہ پڑھی. تو یہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، میں نے اسے کہا سورت کاف کا خلاصہ سنا، تو وہ شروع ہو گیا جی کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کاف میں مشرقین کو ایک آخری موقع دیا کہ علاج تو تمہارا یہ تھا کہ تمہیں معراج والا معجزہ دکھا دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی تم نے نہیں مانا تو تمہیں پکڑ لیا جاتا، لیکن چلو کمال رحمت اور کمال مہربانی سے تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، اور تمہارے ذہنوں میں جو اشکال اور شبہات اور سوال توحید کے بارے میں ہیں میں ان کے جواب دے دیتا ہوں. اصحاب کاف کے بارے میں سوال تھا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا، حضرت خضر کے بارے میں سوال تھا، یہ جو سوال تھے مشرکین کے ذہن میں کہ خضر عالم الغیب ہے، اصحاب کاف بڑی ہستیاں ہیں اور وہ پکار کے لائق ہیں، اور ذوالقرنین بڑی قوتوں والا تھا، مشرق مغرب تک پہنچا تھا، تو یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے. تو سورت کاف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے کیا دیے، اتنی بات اس کے ذہن میں تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم تھا، پتا تھا. تو سورت کا پتا ہونا چاہیے کہ اس سورت میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سورت میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. تو خلاصہ جو ہے اسے ذرا غور سے سننا بھی چاہیے اور لکھ بھی لیں، مختصر سا لکھ بھی لیں. سورت بقرہ کے 2 حصے ہیں، یہ حصے ہوتے ہیں مضامین کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے سورت بقرہ کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 177 تک، دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آخر تک، پہلے حصے میں 2 مضمون، توحید رسالت، دوسرے حصے میں 2 مضمون، جہاد انفاق، جہاد انفاق، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال لگانا، جہاد انفاق. پہلے 2 رکوعوں میں بطور تمہید 3 جماعتوں کا ذکر، پہلے 2 رکوعوں میں بطور تمہید 3 جماعتوں کا ذکر، مرکزی دعویٰ جو ہے اس سورت کا وہ ہے اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اس کے لیے چار دلائل عقلیہ، ایک دلیل نقلی، دو دفعہ دعوے کا اعادہ، توحید پر تین شبہات کے جواب، رسالت پر دو شبہات کے جواب، سورت کے دوسرے حصے میں تین بار جہاد اور انفاق کا بیان ہوگا جی، تین بار جہاد اور انفاق کا بیان ہوگا، لیکن اس طرح پہلی دو مرتبہ جہاد زیادہ انفاق تھوڑا، بیان تھوڑا ہوگا انفاق کا، جہاد کا زیادہ بیان ہوگا، پہلی دو مرتبہ جہاد زیادہ انفاق تھوڑا، اور آخر میں جا کے انفاق زیادہ اور جہاد تھوڑا، مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے امور انتظامیہ، امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان بنانے کے لیے امور مصلح، لکھ لیں ابھی میں سمجھا دیتا ہوں ساری چیز، امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے امور مصلح، تین امور مصلح، تین ایک چیز ساتھ یہ بھی لکھیں تاکہ سورت کو سمجھنے میں ذہن میں بیٹھ جائے آسانی ہو، سورت بقرہ مدینے میں اترنے والی پہلی سورت ہے، مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں یہودی بہت تعداد میں آباد تھے، ان میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے رہبان گدی نشین تھے جن کا بڑا علاقے میں اثر رسوخ تھا، ان کی اصلاح سے بڑے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی تھی، اس لیے سورت کے پانچویں رکوع سے روئے سخن یہودیوں کی طرف موڑ دیا گیا، پانچ انواع، انواع نو کی جمع، قسم کہہ لیں، پانچ اقسام، پانچ انواع،
یہود کے لیے پانچ انواع بیان ہوں گی، وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، فی الحال ذہن میں رکھیں، پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ خلاصہ سمجھ آتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سورت بقرہ مدینہ منورہ میں اترنے والی پہلی سورت ہے. مدینہ منورہ میں یہود کافی تعداد میں آباد تھے، قرب و جوار میں بھی. ان میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے گدی نشین، ان کی بڑی بڑی خانقاہیں، ان کا بڑا اثر رسوخ، بڑا روب راب، بڑے جبے کبے، بڑی خانقاہیں، لوگوں پر بڑا اثر. مدینے کے انصار بڑے مرعوب. اگر یہ صحیح ہو جاتے تو ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ صحیح ہو جائیں گے. ان کی اصلاح کے لیے پانچویں رکوع میں روئے سخن جو ہے اللہ نے یہود کی طرح مڑا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت. وہاں پہنچیں گے تو بیان کریں گے کہ حضرت صاحب اس کو دعوے کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں، کس طرح ربط لگاتے ہیں اس کو، وہی بیان کریں گے. ان کی پانچ انواع ہوں گی جی، پانچ اقسام، جس میں اللہ یہود کی شرارتوں خباستوں، ان کے آبا و اجداد کی شرارتیں خباستیں، ان کے آبا و اجداد پر ہونے والی نعمتیں انعامات بار بار تذکرہ کریں گے. مطلب اللہ کا یہ ہوگا بھئی کسی طریقے سے مانے، تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، انہوں نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہم نے اس طرح رگڑے دیے ان کو. پھر ان کی خباستوں کی اللہ ذکر کریں گے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ کسی طریقے سے مان جائے. سورت کے دو حصے ہیں، لکھ لیا آپ نے، پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 177 تک، اس میں دو مضمون بیان ہوں گے، توحید اور رسالت. دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آخر تک، اس میں بھی دو مضمون بیان ہوں گے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. سورت کے ابتدائی دو رکوعوں میں بطور تمہید ان تین جماعتوں کا ذکر کیا جائے گا جن تین جماعتوں کو اجمالاً اللہ نے فاتحہ میں ذکر کیا، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ضالین. ان کو اللہ پہلے دو رکوعوں میں بیان کریں گے، اس کے بعد دعوے کا ذکر کریں گے، اور سورت کا دعویٰ ہوگا او بدو رب. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ چار عقلی دلائل دیں گے، میرے دعوے کو مانو، میرا دعویٰ عقل کے مطابق ہے، تمہاری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ او بدو رب. یہ مطلب ہوتا ہے دلیل کا، یہ مطلب ہوتا ہے میری دلیل جو میں دے رہا ہوں اپنے دعوے پر، اپنے دعوے کو میں ثابت کر رہا ہوں. چار دلائل ہوں گے، دو دفعہ اللہ دعوے کو اعادہ کریں گے، کیا مطلب دہرائیں گے، دہرائیں گے. پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا اعبدوا ربکم، دوسری دفعہ اللہ نے دعوے کو دہرایا آیت نمبر 163 میں، لکھ لیں آیت نمبر 163 میں، الہکم الہ واحد. یہ دعوے کو اللہ نے دوسری مرتبہ دہرایا، معبود تمہارا معبود ایک ہے. پھر وہاں دلیل پیش کی، ان فی اختلاف اللیل والنہار، وہاں دلیل دے دی. تیسری مرتبہ اللہ نے دعوے کو دہرایا، تیسرے پارے کی ابتدا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہو، وہ دعوے کا اعادہ کیا. پھر اس پر اللہ نے دلیل پیش کی، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دعویٰ کیا ہے جی سورت بقرہ کا، او بدو رب. اس پر کتنے عقلی دلائل ہوں گے، چار. اور دعوے کو اللہ کتنی مرتبہ دہرائیں گے، دو مرتبہ. ایک مرتبہ دہرائیں گے آیت نمبر 163 میں، الہکم الہ واحد. پھر اس کو دہرائیں گے آیت الکرسی کی ابتدا میں، اللہ لا الہ الا ہو. اب میں نے چیز آپ کو لکھوائی نہیں, لیکن آپ صرف مجھ سے سنیں, بعد میں موقع ملے تو لکھ بھی لینا, لیکن انشاءاللہ لکھنے کی گنجائش نہیں رہے گی, آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی. دعوے کو اللہ نے تین مرتبہ کیوں ذکر کیا؟ پہلے او بدو ربکم, پھر الہکم الہ واحد, پھر اللہ لا الہ الا ہو. تین مرتبہ دعوے کو ذکر کرنے سے اللہ کا ہر مرتبہ مقصد الگ ہے. پہلی دفعہ دعوے کو ذکر کیا تو اس کا مقصد الگ تھا, دوسری دفعہ دعوے کو ذکر کیا تو اس کا مقصد الگ تھا, تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تو اس سے مقصد الگ تھا. مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ تین قسم کے شرک میں مبتلا تھے. مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ تین قسم کے شرک میں مبتلا تھے. پہلا شرک ان میں کیا تھا؟ انبیاء اور اولیاء عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں, اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں, وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں, ہمارے حالات کو جانتے ہیں, ہمارے کام کر دیتے ہیں, ان کو اختیارات حاصل ہیں. یہ ان کا پہلا شرک تھا. ان کا دوسرا شرک یہ تھا کہ وہ انبیاء اولیاء اور اپنے معبودان باطلہ کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے ان کے نام کے دیا کرتے تھے. اور تیسرا شرک ان میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ رب کے سامنے شفیع غالب ہیں, یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں, یہ رب سے ہماری باتیں منوا دیتے ہیں, یہ رب تک ہماری باتیں پہنچا دیتے ہیں, ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. یہ تین قسم کے شرک ان میں تھے. اللہ نے تین مرتبہ دعوے کو ذکر کر کے ہر مرتبہ ان کے ایک شرک کی نفی کی. او بدو ربکم جب دعویٰ ذکر کیا تو ان کے پہلے شرک کی نفی کی, میرے سوا کوئی مختار نہیں, کوئی متصرف الامور نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, لہذا میرے سوا عبادت و پکار کے لائق کوئی نہیں. جب دوسری دفعہ دعوے کو ذکر کیا تو مطلب یہ تھا کہ نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے صرف میرے نام کی دو, میرے سوا غیر اللہ کی جو نظر و نیاز ہے. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, وہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز, نظر و نیاز صرف میرے نام کی دو. اور جب تیسری مرتبہ دعوے کو آیت الکرسی میں ذکر کیا تو وہاں مقصد یہ تھا میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں. من ذا الذی یشفع, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کے لیے میرے سامنے لب کھولے, الا باذنہ مگر اس کی اجازت. دعوے کو تین مرتبہ ذکر کیا کیوں؟ بولیے. اس لیے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کتنے قسم کے شرکوں میں مبتلا تھے؟ پہلا قسم کیا تھا؟ مختار ہیں, متصرف ہیں, عالم الغیب ہیں, اس لیے ہم ان کی پکارے کرتے ہیں, وہ پکارے سنتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, جب دعوے کو ذکر کیا اس شرک کی تردید کی. دوسرا شرک کیا تھا؟ ان کے نام کی نظریں نیازیں دیا کرتے تھے. دوسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا الہکم الہ واحد, تو اللہ نے ان کے اس شرک کی تردید کی کہ میرے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. اور ان کا جو تیسری قسم کا شرک تھا یہ شفیع غالب ہیں, بات منوا لیتے ہیں, اللہ ان کی نہیں موڑتا. جب آیت الکرسی میں دعوے کو ذکر کیا تو ان کے اس شرک کی تردید کی کہ میرے سامنے شفیع غالب بننے کے لائق. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, سورۃ آل عمران آئے گی, سورت مائدہ آئے گی، نساء آئے گی، انعام آئے گی، آراف آئے گی، انفال آئے گی، توبہ آئے گی، یونس آئے گی. یونس تک اللہ تعالی سورت بقرہ کے انہی مضامین کو بیان کرتے چلے جائیں. میں بتاتا چلا جاؤں گا آپ کو، لیکن یہ بنیاد ہے. میرے بتانے کا فائدہ تب ہوگا جب اس وقت میں پوچھوں گا، مثلاً میں مائدہ میں جاؤں گا تو میں پوچھوں گا کہ جب سورت بقرہ کا دعویٰ دوسری مرتبہ ذکر کیا، الہکم الہ واحد، تو اللہ کا مقصد کیا تھا؟ تو آپ نے اس وقت بتانا ہے نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی کیا مطلب؟ نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے میرے نام کے دو. یہ جو مضمون ہے نا، اس کو اللہ نے بیان کرنا ہے سورت مائدہ میں جا کے. کیا کہنا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. پھر انعام میں بیان کرنا ہے. پھر اللہ نے سورت بقرہ کا ایک مضمون سورت یونس میں جا کے بیان کرنا ہے. کیا آتی ہے جی وہ مامن؟ سورت یونس میں جا کے اس مضمون کو بیان کرنا ہے. چلو ہم وہاں جا کے یار آپ کو کیا پڑھائیں گے، یہیں آپ سے پوچھ لیں تاکہ آپ بتا دیں یہاں کہ یہ کون سا مضمون بیان ہو رہا ہے سورت بقرہ کا. سورت یونس ہے، اور سورت یونس کی بالکل آیت نمبر 3 ہے، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع ما من شفیع الا من بعد اذنہ. میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرے، کوئی سفارشی بنے نہیں، ما من شفیع، میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے. یہ سورت بقرہ کا کون سا مضمون یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جو کہاں بیان ہوا تھا، آیت الکرسی. جب دعوے کو کتنی بار ذکر کیا گیا؟ تیسری بار. تو دعوے کو تیسری بار ذکر کرنے سے مقصود کیا تھا؟ نفی شفاعت غالبہ. اس مضمون کو اللہ آ کے بیان کریں گے سورت یونس میں. کبھی امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سورت یونس کو بقرہ سے مربوط کرو، ففہمو وتدبرو. پھر اس وقت نہ کہنا بھی کسی نے بتایا نہیں تھا ہمیں، تو سورت یونس کو بقرہ سے مربوط کرو. تو آپ نے اس وقت کہنا ہے کہ سورت بقرہ کے دعوے کو تین مرتبہ ذکر کیا گیا تھا، جب تیسری مرتبہ ذکر کیا آیت الکرسی میں تو مقصد تھا نفی شفاعت غالبہ. یہ سورت بقرہ کا جو مضمون تھا اس کو اللہ نے بیان کیا ہے سورت. باقی میں آپ کو بتاؤں گا آل عمران میں کیا بیان ہوا، مائدے میں کیا بیان ہوا، انعام میں کیا بیان ہوا، آراف میں کیا بیان ہوا، انفال میں، توبہ میں کیا بیان ہوا، کون سا سورت بقرہ کا مضمون تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. یہ بڑی مالکت الآرا سورت ہے، بنیاد ہے بہت ساری آگے آنے والی سورتوں کی. اس کا خلاصہ آپ نے رٹ لینا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. تین مرتبہ دعوے کو ذکر کر رہے ہیں، ہر مرتبہ ذکر کرنے سے مقصد اللہ کا کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اس لیے اللہ بار بار دعوے کو دوہرا رہے ہیں. دوسرے حصے میں مضمون کیا بیان ہونا ہے جی؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ دوسرے حصے کے مضامین ہیں جی. جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کے آپس کے اختلاف ختم نہ ہوں. اگر آپس میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، نفرتیں ہوں، مسلمان پھوٹے ہوئے ہوں، اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف مٹ جائیں، یہ آپس میں منظم ہوں، مربوط ہوں. چنانچہ مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے امور انتظامیہ، امور انتظامیہ. امور انتظامیہ کیا ہوتے ہیں؟ نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراثت، رضاعت، قصاص، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امور ہمیشہ لڑائیاں آپس کی جو ہوتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے زر، زن، زمین، تین چیزیں، زر، زن، زمین، لڑائیاں ہوتی ہیں مومنوں کی مسلمانوں کی آپس میں، مال پر، دولت پر، عورت پر، زمین پر، وراثت کی تقسیم پر، نکاح پر، طلاق دے دینے پر، کھلے پر، دیت پر، وراثت پر۔ تو مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے، باہمی اختلافات مٹانے کے لیے اللہ تعالی سورت بقرہ میں امور انتظامیہ بیان کریں گے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے امور انتظامیہ صورتوں میں کیوں بیان ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے مسلمانوں کو باہمی منظم کرنے کے لیے، ان کی طاقت بڑھانے کے لیے، ان کی قوت زیادہ کرنے کے لیے، ان کے آپس کے اختلافات مٹانے کے لیے اللہ احکام بیان کرتے ہیں۔ میرے ان احکامات پہ عمل کر لو، اپنی طرف سے وراثتیں تقسیم مت کرو، اپنی طرف سے نکاح طلاق کی باتیں مت کیا کرو، جو میں قرآن میں بیان کرتا ہوں اس کے مطابق اپنا نکاح طلاق وراثت کے مسائل بیان کرو۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ مسلمانوں کو منظم کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہاں شاباش، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ چلے پھر ایک دفعہ واپس آئیں، اگلی بات بھی کر لیں، یہ جو نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، تقسیم کے مسائل ہیں، جائیداد کی تقسیم کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، یہ جتنے، جن کو ہم نے کیا نام دیا ہے، امور انتظامیہ، اس پر عمل کرنا آسان نہیں۔ وراثت ہو ایک بندے کی 8-10 لاکھ، اور یہ ذرا مضبوط اور ترکڑا آدمی ہوئے، اس پر یہ کر لیں قبضہ، 8 لاکھ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ اسی طرح کسی عورت پہ ظلم کر دیا جائے، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو امور انتظامیہ پر عمل اس وقت ہوگا جب دل میں رب کا ڈر ہوگا۔ نکاح طلاق ان مسائل پر عمل وہی بندہ کرے گا جس کے دل میں رب کا خوف، ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، وہی عمل کرے گا۔ چنانچہ دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف، خشیت، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی بیان کریں گے امور مصلح۔ امور مصلح، امور مصلح کسے کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی۔ تو یہ اللہ بیان، امور مصلح جو ہیں، اب یہاں سے شروع کریں، امور مصلح کیوں بیان ہوتے ہیں؟ دلوں میں کیا پیدا کرنے کے لیے؟ خوف پیدا کرنے، خشیت پیدا کرنے۔ یہ کس سے آئے گی؟ نماز سے آئے گی۔ یہ کس سے آئے گی؟ حج سے آئے گی۔ یہ کس سے آئے گی؟ روزے سے آئے گی۔ یہ کس سے آئے گی؟ زکات سے آئے گی۔ ان کا نام کیا ہے؟ امور مصلح۔ تقویٰ پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر ہو دل میں۔ بھائی یہ امور مصلح کے ذریعے جو دل میں ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ امور انتظامیہ پر عمل کرنا کیا ہو جائے۔ بھائی امور انتظامیہ کیوں بیان کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ مسلمان منظم ہو جائیں۔ مسلمانوں کو منظم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ نبی پاک کی سیرت، نبی پاک کی رسالت لوگوں کو منوائی جا سکے۔ بھئی نبی پاک کی رسالت کیوں منوانا چاہتے ہو؟ تاکہ لوگوں سے اقرار کروایا جائے کہ او بدو ربک، کہ عبادت کرو تو اپنے رب کی۔ آخر نتیجہ وہی نکلے گا، گٹھلی بھی وہی ہے، اور جب پھل کھائیں گے تو اس میں آخر میں بھی گٹھلی وہی ہے. امور مسلح، امور انتظامیہ کے لیے، امور انتظامیہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ نبی پاک کی رسالت کے لیے، نبی پاک کی رسالت اللہ کی توحید کے لیے، تاکہ یہ منوایا جا سکے. یا ایھا الناس او بدو، عبادت کرنی ہے تو صرف اپنے رب کی کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، قرآن کی 19 سورتوں کی ابتدا میں اس قسم کے حروف آتے ہیں جی، کہیں بالکل واحد قاف نون، کہیں دو دو حم میم، کہیں تین تین الف لام میم، کہیں چار کہیں پانچ. 19 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں جن کا نام ہے حروف مقطعات. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں کاٹ کاٹ کے. مقطعات الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، تو ان کا نام ہے حروف مقطعات. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول روح المعانی نے نقل کیا، لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور، لکل کتاب سر، ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، و سر القرآن اوائل السور، اور قرآن کا راز سورتوں کے یہ ابتدائی کلمات ہیں 19 سورتوں کے. روح المعانی نے لکھا کہ الف لام میم اور اس طرح کے جو حروف ہیں، سر اللہ فلا تطلبوہ، اللہ کا راز ہے، اس کی کھوج میں نہ لگو. اللہ اعلم بمرادہ. تقریباً تمام صحابہ جو مفسر ہیں، جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، ابن عمر بھی ہیں، اور تابعین میں مجاہد ہیں، عطا ہیں، تمام صحابہ اور تابعین کا قول یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم سورت آل عمران کی ابتدا میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قرآنی آیات دو قسم کی ہیں، محکم اور متشابہ. وہاں انشاءاللہ پڑھ لیں گے ہم. محکم کی تعریف یہ ہے، معلوم المعنی والمراد، معنی بھی معلوم ہو مراد بھی معلوم ہو. اقیم الصلاۃ، معنی بھی معلوم مراد بھی معلوم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. یہ محکم ہے، معلوم المعنی والمراد، معنی بھی معلوم مراد بھی معلوم. متشابہات جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. متشابہات، اول معلوم المعنی مجهول المراد، معنی معلوم ہے مراد معلوم میں نہ پتا ہے. ید اللہ، وجہ اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی روح، میں نہ تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم ہے. یہ متشابہات ہیں. اور متشابہات کی دوسری قسم کیا ہے؟ مجہول المعنی والمراد. میں نہ بھی مجہول اور مراد بھی، نہ میں نے کا پتا نہ مراد کا پتا. جیسے حروف مقطعات، یہ ید اللہ، وجہ اللہ، یہ بھی متشابہ ہیں لیکن معنی معلوم ہے مراد معلوم نہیں. اور حروف مقطعات جو ہیں ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد بھی معلوم ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا معنی بھی پتہ نہیں مراد بھی پتہ نہیں تو نازل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نازل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نازل کیا گیا؟ فائدہ کیا ہے ان کے نازل کرنے کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں نا، جو اللہ نے اعمال ہم پر لاگو کیے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت معلوم ہے، نماز، روزہ، اس کی حکمت معلوم ہے، عاجزی پیدا کرو، روزہ رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اعمال کچھ ایسے ہیں جن کی حکمت معلوم ہے، نماز ہے، روزہ ہے. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، طواف کے پہلے چکروں میں رمل کرنا، صفا مروہ کے درمیان چلتے چلتے ایک جگہ آنا اور وہاں پہ دوڑ پڑنا، اس کی حکمت کوئی معلوم نہیں لیکن ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، جس طرح وہ کہتا ہے ہم اس طرح کر دیتے ہیں. اسی طرح جو اقوال شرعیہ ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا معنی معلوم ہے، جیسے قرآن پاک ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمیں ان کا معنی معلوم ہے، دوسرے وہ جن کا معنی ہمیں کوئی معلوم نہیں، ہمارے قطن علم میں نہیں ہے. وہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں. جس طرح اعمال شریعہ کی حکمت پتہ نہ ہو ہم کر رہے ہیں کہ غلام ہیں اللہ کے، اسی طرح اس کی حکمت کا علم نہیں لیکن ہم اس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اس ذریعے سے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہت ساری ترکیبیں مفسرین نے کر کے اس کا معنی کیا، لیکن میں صرف وہی ترکیب آپ کو بتانا چاہوں گا جو حضرت صاحب نے کی. ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فی، جملہ معترضہ برائے تاکید، ھدی للمتقین خبر، یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. لا ریب فی، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں، یہ نہیں بھائی اس میں شک کرے گا کوئی نہیں. شک تو مشرکین کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. سورت سیدہ میں کہا لا ریب فیہ من رب العالمین، نہیں شک اس میں کہ یہ کتاب اتری ہے رب العالمین کی طرف سے. لا ينبغي ان يشك، لا ينبغي ان يشك في كونه هاديا، اس کتاب کے ہادی ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کتاب کے ہادی ہونے میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگوں نے لا ریب فی، لا نفی بمعنی نہیں لے لیا. جی شک نہ کرو، لا نفی بمعنی نہیں. ذالک، یہ اشارہ بعید کی طرف ہوتا ہے. یہاں بود رتبی مراد ہے. بود رتبی، یہ ذی شان کتاب، یہ ذی شان کتاب. ہدل للمتقین، نری ہدایت ہے متقین کے لیے. نئی شک اس میں کہ یہ منزل من اللہ ہے، یا نہیں شک اس میں کہ یہ ہادی کتاب ہے ہدایت دینے. قرآن پاک نے ایک اور جگہ پہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، اور یہاں اس کو محدود کیا گیا ہدل للمتقی، کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. امام رازی نے متقین سے مراد لیا مستفیدین، یعنی استفادہ، فائدہ حاصل کریں گے. تو صرف کون فائدہ حاصل کریں گے؟ امام رازی نے ذکر کیا، رول مانی نے بھی لکھا. کچھ مفسرین نے کہا متقین کے اندر مجاز ہے باعتبار ما یعول الہ کے. ما یعول الہ، کسی شے پر فی الحال ایسا حکم لگا دیتے ہیں جو حکم مستقبل میں لگنا ہے. مثلا کوئی شخص پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تو گھر والوں نے اسے مولوی کہنا شروع کر دیا. یہ مولوی کہہ رہے ہیں ما یعول الہ کی نسبت سے، کہ اج نہیں تے کل سے اس مولوی بانی جان. وہ حفظ کرنے کے لیے آیا، ابھی وہ اس نے پہلا پارا بھی نہیں پڑھا تو گھر والوں نے اس کا نام رکھ دیا حافظ. تو جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی تھی انہوں نے آخر کار متقی کے زمرے میں شامل ہونا تھا. ما یعول الہ کی نسبت سے ہدل للمتقین کہہ دیا. قال الشیخ
حسین علی
رحمت اللہ علیہ، المتقین المنیبین الی اللہ، المتقین المنیبین اللہ الذین یتقون الزدہ ویجتنبون العناد. متقین سے مراد ہے منیب لوگ جو ضد سے بچتے ہیں. اتقاء کا لفظی معنی ہے بچنا. متقی کو بھی تو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو حضرت صاحب اس کا معنی کرتے ہیں جو لوگ ضد سے اناد سے ہٹ دھرمی سے دھڑے بندی سے جو لوگ بچتے ہیں قرآن ان کو ہدایت دے. ہدل للمتقین منیب لوگ منیبین. تائید کما قال اللہ تعالی یہدی الیہ من ینیب وما یتذکر الا من ینیب یہدی الیہ من اناب ان فی ذالک لآیتا لکل عبد منیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انابت والا دل لائے منیب ہو ضد چھوڑے اناد چھوڑے اس کو ہدایت ملتی ہے. یہدی الیہ من انابا یہدی الیہ من ینیب. اب حضرت صاحب کا معنی کیا ہوا؟ یہ قرآن نری ہدایت ہے منیب لوگوں کے لیے جو ضد چھوڑ دیں اناد چھوڑ کے آئیں ان کے لیے یہ قرآن نری ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب متقین کی صفات کاشفہ کھول رہے ہیں اللہ ان کی صفات کو. متقین کی پہلی صفت عقائد. متقین کے عقائد درست ہوتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون ایمان سے ماخوذ ہے. ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق, تصدیق کرنا لغوی معنی. اور ایمان کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے جو احکام اللہ کے رسول لائے زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا. یہ ایمان کا شرعی معنی ہے. جو احکام رسول لائے ان کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں ان کی تصدیق کرنا اس کا نام ایمان ہے. غیب لغت میں شہود کی ضد ہے حاضر. جو چیز انسان کی عقل حس اور دسترس اس سے باہر ہو اس کو غیب کہتے ہیں. انسانی عقل بھی اس کو محسوس نہ کرے حس بھی نہ محسوس کرے انسان کی دسترس میں بھی نہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہو وہ اللہ کے پیغمبر کی اطلاع ہی سے معلوم. خود عقل سے معلوم نہ ہو حس سے معلوم نہ ہو دسترس نہ ہو جو کچھ بھی معلومات ہو نا اللہ کے پیغمبر کے کہنے سے ہی معلوم. قیامت جنت جہنم ملائکہ پل صراط حوض کوثر میزان
یہ سب غیب.
الذین یؤمنون بالغیب, متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے, بالغیب بن دیکھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, صفت ثانی اعمال, عقائد کے بعد اعمال. متقی لوگوں کی صفت ثانی, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ قائم کرتے ہیں, قائم رکھتے ہیں نماز کو. یقیمون کا معنی تفسیر جلالین میں علامہ سیوطی کرتے ہیں یاتون بہا بے حقوقہا, یاتون بہا بے حقوقہا, نماز کو اس کے پورے حقوق کی رعایت کر کے ادا کرنا, یہ ہے اقامت صلاح. ابن کثیر نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا, اقامت الصلاح اتمام الرکوع والسجود والتلاوہ والخشوع, رکوع صحیح کرنا, سجدہ صحیح کرنا, قرات صحیح کرنا, اس میں خشوع تضرع عاجزی کا ہونا. وقال قتادہ, قتادہ تابعی ہیں, ان کا قول بھی ابن کثیر نے نقل کیا. قتادہ کہتے ہیں اقامت الصلاۃ المحافظۃ علی مواقیتہا, اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا, یہ ہے اقامت صلاۃ. حفاظت کرنا اس کے وقتوں کی, ووضوئہا وضو کی, ورکوئہا رکوع کی, وسجودہا اور سجود کی, اس کو کہتے ہیں اقامت صلاح. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, متقی لوگوں کی تیسری صفت اصلاح معاشرہ, معاملات. مما رزقناہم ينفقون, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. مما من بازیا, رزقنا جو ہم نے روزی دی, ہم ان کو, اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں. اب میں نے با محاورہ بڑا آسان سا معنی کیا, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. بعض مفسرین نے زکات مراد لی, چالیسواں حصہ. اکثر مفسرین کا خیال ہے جمیع حقوق مالیہ, صرف زکات نہیں, جتنے مال میں حق ہے نا وہ ادا کرتے, خواہ واجب ہوں غیر واجب ہوں, زکات ہو نفلی صدقہ ہو قربانی ہو, انفاق فی الجہاد ہو, انفاق فی الجہاد ہو, انفاق فی المندوب مستحب مستحب کاموں میں خرچ کر دینا, قرطبی نے اس کا ایک معنی لکھا اور بہت خوبصورت معنی لکھا، مما رزقناہم ينفقون مما علمناہم یعلمون، مما علمناہم یعلمون، جو علم ہم نے ان کو دیا ہے وہ علم آگے لوگوں پر خرچ کر پڑھاتے ہیں، بیان کر. مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، صحت ہے، علم ہے، ہنر ہے، عقل و حکمت ہے، فہم و فراست ہے، جو نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں نا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ان نعمتوں کو خرچ کرتے. مما علمناہم یعلمون ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، وما انزل من قبلک، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، اور اس وحی پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے، تفصیلی ایمان اس وحی پہ رکھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اس کے احکام کو ماننا ہے، نواہی سے بچنا ہے، اور آپ سے پہلے اترنے والی جو وحی ہے اس پر اجمالی ایمان لانا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، عمل نہیں کرنا. اس سے صرف قرآن پاک مراد نہیں بلکہ وہ وحی بھی مراد ہے جو میرے نبی کے فرامین اور ارشادات کی صورت میں آج موجود ہے، وہ بھی وحی ہے. وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، غیر مطلوب صحیح لیکن ہے تو وحی نا، یہ وحی مطلوب ہو گئی، غیر مطلوب صحیح لیکن وہ وحی ہے. تو جس طرح قرآن پاک پہ ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک کے صحیح فرمان اور آپ کی صحیح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری. وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لانا جو آپ سے پہلے اتاری گئی. دیکھیں یہ دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کراچی والے، انہوں نے ختم نبوت فی القرآن اس پر کتاب لکھی ہے جس میں ختم نبوت پر انہوں نے 100 آیتوں کو بطور استشہاد پیش کیا. 100 آیتیں بازار میں ملتی ہیں، اس طرح کی کتابیں جو بہت مستند ہوتی ہیں، علمی ہوتی ہیں، وہ لکھ لیا کریں، پھر کبھی موقع ملے آپ کو خریدنے کا پڑھنے کا تو اسے زیر مطالعہ رکھیں. 100 آیتیں انہوں نے پیش کی نبی پاک کی ختم نبوت پر، جن میں پہلی آیت انہوں نے یہ پیش کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. استنباط یہ کیا کہ اگر آپ کے بعد بھی وحی نے اترنا ہوتا اور آپ کے بعد بھی جبریل نے کسی پہ وحی اتارنی ہوتی تو جس طرح من قبلک کا ذکر قرآن نے کیا من بعدک کا ذکر بھی قرآن کو کرنا چاہیے تھا. جو آپ سے پہلے وحی اتری اس کو بھی مانتے ہیں اور جو آپ کے بعد اترے گی اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن آپ قرآن پاک کی اس آیت کے علاوہ بہت سی آیتیں اگر آپ حافظ ہیں اور یا اس کے بعد آپ ذرا فارغ ہوں تو اور آیتیں آپ دیکھیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا. جتنا بھی اللہ نے ذکر کیا تو اللہ من قبلک من قبلک من قبلک ذکر کرتے ہیں ان آیتوں میں, لیکن من بعدک کا قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر ختم نبوت ہو چکی ہے اور نبوت آپ پر اختتام پذیر ہو چکی ہے. آپ کے بعد اب جبریل امین نے کسی پر وحی لے کر نہیں اترنا. وبالآخرت ہم یوقنون, اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. مراد دار آخرت ہے جی, مراد دار آخرت, نہ کہ نبوت. کما قال غلام احمد دجال, جس طرح غلام احمد قادیانی کذاب نے کہا کہ بالآخرت سے مراد نبوت ہے, یعنی پچھلی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد نبوت نہیں, دار آخرت ہے. قرآن پاک دوسری جگہ پہ کہتا ہے ان الدار الآخرة لہی الحیوان, اور بھی آپ کہیں آتے ہیں آپ کو مل جائیں گی اس طرح. جہاں آخرت سے مراد دار آخرت ہے, ان الدار الآخرة لہی الحیوان, مراد یہ ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو حشر و نشر, حساب و کتاب, جنت و دوزخ اور یوم قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, نتیجہ ثمرہ, یوں لکھیں جی ثمرہ بعد بیان صفات, ثمرہ بعد بیان صفات, صفات کے بیان کرنے کے بعد اللہ ثمرہ اور نتیجہ نکال رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں. دونوں جگہوں پہ اولئک کا جو اشارہ ہے مذکورہ بالا صفات کے حاملین کی طرف ہے جی. یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. رولمانی نے کہا فَإِنَّ الْهُدَى فِي الدُّنْيَا, أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ, فَإِنَّ الْهُدَى فِي الدُّنْيَا وَالْفَلَاحَ فِي الْآخِرَةِ, دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. المفلحون الف لام للکمال, ایل کاملون فی الفلاح مظہری, کامل فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. ایک صاحب نے, کراچی کے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں پہ ایک کتاب لکھی ہے, پتہ نہیں اب ملتی ہے یا نہیں ملتی, میرے پاس ہے. صحابہ کرام قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید کے آئینے میں اس نے صحابہ کی عظمتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے اسی آیت کو پیش کیا، اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون. استنباط یہ ہے کہ جب یہ آیات اتر رہی تھیں اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، جس وقت یہ آیات اتر رہی تھیں اس وقت تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی نہیں تھا. جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں اس وقت تھے تو صحابہ کرام تھے. اس آیت کا پہلا مصداق امت میں کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کرام قرآن پاک کے آئینے میں، یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کتاب کا، بہت عجیب عجیب استنباط کیے. ایسی آیتیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں کہ یہاں سے بھی صحابہ کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے استنباط کر کے صحابہ کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیے. اتنی تفصیلی کتاب بھی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ آیت پیش کی، اور واقعی اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، اس کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت پر بھی ہیں اور قیامت کے دن کامل کامیاب اور فلاح پانے والے لوگ جو ہوں گے وہ یہی ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے. یہ پہلی جماعت کا ذکر ہوا جی تمہید میں، اور اس جماعت کا نام کیا ہے؟ انعمت علیہم، جو فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی. پہلی جماعت کو اللہ نے ذکر کر دیا، اس کی صفات کو بھی اللہ نے ذکر کیا، اور صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس کا ثمرہ بھی بیان کر دیا. اے اگے تھوڑیاں پرچیاں جڑیاں پہیاں، ہاں توبہ توبہ. میرا خیال ہے کہ یہ صحابہ کرام کے پھر قرآن کے جو مصنف ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب، میرے خیال میں ہی پڑھتا ہے پر دیکھ لوں گا میں. مولانا حبیب الرحمان انہوں نے مذہبی داستانیں بھی لکھی، اگرچہ ان کا قلم کسی کسی جگہ پہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے تو اپنے مطلب کی بات وہاں سے لینی ہوتی ہے نا. البتہ صحابہ کرام کے متعلق ان کی تحقیق بہت زبردست ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں کوئی ایسی بات جو جمہور امت کے خلاف ہو اس کتاب میں کم از کم انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں نقل کی ہے، اور صحابہ کی عظمتوں ہی کا ذکر کیا ہے.